نافذ ہے اور ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام کیے جا رہے ہیں.
اچھا.
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حادثہ پیش آیا اس کی وجہ حجاج کا مقررہ شیڈول پر عمل نہ کرنا ہے. سعودی حکومت کی جانب سے جو منا میں خیمے ہیں ان کے مختلف اوقات مقرر ہیں کہ رمیز امراض کے لیے. حجاج نے ایک سڑک پر جو آنے کی سڑک تھی اسی سے واپسی کی بھی کوشش کی, تو اسی دوران جو بھگدڑ مچی ہے. اس منا میں اس وقت شدید گرمی بھی ہے, درجہ حرارت 45°C سے تجاوز کر چکا تھا. حبس اور بھگدڑ دونوں علاقوں کی وجہ بن گئے.
اچھا, اور کچھ معلوم ہوا ہے کہ کتنے پاکستانی اس میں ہلاک ہوئے ہیں؟
پاکستانیوں کی جو کنفرم تعداد ہے اس وقت 3 بتائی جا رہی ہے کہ 3 پاکستانی, ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں, ایک تعلق مردان سے, ایک لاہور سے اور تیسری کی جگہ کا نہیں معلوم, اور کئی زخمی بھی ہیں. یقیناً اس میں بھی پاکستانیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ظاہر کی جا رہا ہے کیونکہ زخمیوں میں پاکستانی شامل ہیں, کچھ ہندوستانی بھی ہلاک جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں ہیں.
اچھا جی, ہم اس وقت لاہور چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں. فاروقی صاحب, آپ کو خوش آمدید. خالد فاروقی جی, بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ لاہور سے خالد فاروقی لائن پر ہیں. ان کی لائن ابھی ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن یہ بتائیے خالد خورشید, آپ وہاں ہیں منا میں غالباً آپ ہیں یا جدہ میں ہیں؟
میں جدہ میں.
اچھا, جدہ میں ہیں. وہاں بتائیے کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے, کیا اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ ہونا ناگزیر تھا یا انتظامات اچھے تھے؟
نہیں, ہر سال حج پر سعودی حکومت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں. جو رمی جمرات کے لیے بھی جو اس میں توسیع کی گئی تھی, بلکہ ایک بہت بڑا کمپلیکس تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حجاج آسانی سے رمی جمرات کر سکیں, اور پچھلے کئی سالوں سے جو حادثات پیش آئے تھے ان کے بچاؤ کے لیے ہی سعودی حکومت نے بڑے پیمانے پہ تعمیرات بھی کی تھی. اس سے یہ حادثات کی نہ ہونا کو ٹالنے کے لیے بہت جامع کوششیں کی گئیں. تاہم حجاج کی جانب سے رمی میں جلدی اور وقت اوقات کار کی پابندی نہ ہونا ایک بڑی وجہ رہی.
اچھا جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپ لوگ جو پاکستان میں یہ سن رہے ہیں, ہمیں مفت کال کر کے شریک بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. اس وقت ہم چلتے ہیں لاہور جہاں سے خالد فاروقی لائن پر ہیں. خالد فاروقی, آپ کو خوش آمدید. جی, بتایا جا رہا تھا کہ خالد فاروقی لائن پر ہیں.
ہلو.
جی 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 جی, تو ہمارے ساتھ خالد خورشید ہیں جو اس وقت جدہ میں ہیں, اور وہ ہمیں اس واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ جس میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں بھگ دوڑ کے دوران. آپ بتائیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس طرح کا واقعہ کا ہونا, وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں, کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ پیش آئیں؟
دیکھیے, اس میں کئی ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے بھی شاید حجاج اکرام کی تعداد کا کچھ انہوں نے لمٹ مقرر نہیں کی, اور ہر سال جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ تعداد کسی بھی سال میں بڑھ جاتی ہے, اور جب یہ تعداد جو ہے اس میں اس حد تک اضافہ ہو جاتا ہے جب وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ اس کے مطابق نہ ہوں. یا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حجاج اکرام جاتے ہیں ان میں بیشتر جو ہیں ان زیادہ عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے ضعیف افراد بھی ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ایسے کسی موقع پر, اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں کا موسم بعض اوقات شدت کا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ اتنے بڑے ہجوم کے لیے جتنے بھی امدادی سرگرمیاں, جتنے بھی امدادی کام کیے جا سکے وہ میرے خیال میں سارے محدود ہی رہیں گے اتنی بڑی تعداد کے پیش نظر. تو بنیادی چیز جو ہے وہ تو میں یہ کہوں گا, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اس نے پوری امت مسلمہ کو سوگوار کر دیا ہے. بلکہ جو ظاہر ہے دنیا بھر میں ہمیں اگر انسانی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو باقی لوگ بھی اس سے سوگوار ہی ہوں گے, غمزدہ ہوں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہے کہ کوتاہی ضرور ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں, یہ الگ سے بات ہے. لوگوں کی ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ ٹریننگ, اور دوسری بات یہ ہے کہ تعداد کا بل آتے ایک تعین کرنا پڑے گا کہ اتنی تعداد میں اور اتنی ایج کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں. ان چیزوں کو ایک نہ ایک وقت پہ اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. ہم لوگ یقینی طور پہ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہر مسلمان جانا چاہتا ہے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ احتیاطی تدابیر اگر اختیار نہ کی گئی, جیسے ہم جانتے ہیں اس سے پہلے کئی ایک واقعات ہو چکے ہیں, 1990 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, پھر اس کے بعد ہوا, ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا, اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچنے کے لیے جو ہے سعودی حکومت کو اور ان کی متعلقہ جو منسٹریز ہیں ان کو ہر صورت میں کوئی ایسا لائحہ عمل, کوئی ایسے رولز ضرور بنانا پڑیں گے. یہ دیکھیں یہ ہیومن ایرر جو ہے اس کو ہم محض کوئی قدرت کی طرف سے کوئی آفت سمجھ کے تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس سے ہمیں ممالک کو جہاں سے حجاج اکرام جاتے ہیں اور وہ ملک جو میزبان ہے وہاں پہ جو انتظامیہ وہاں کی میزبان ہے اس کو اپنے اداروں کو زیادہ مستحکم کرنا ہوگا, وہاں ٹرین روک رکھنا ہوگی, وہاں پہ جو سامان کسی ایسے کسی سانحے یا سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے وہ ضرور ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر نہ ایسے ہوں تو اس طرح کے سانحے مستقبل میں بھی خدشہ یہ ہے خدا خاصا یہ ہوتے رہیں گے.
اچھا جی, ہمارے پاس سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن بہت مختصر ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب کہیے. کلیم اللہ نیازی, ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم سر, دعوت کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ سعودی حکام کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ وہ اتنے آدمی بلائیں جتنے وہ برداشت کر سکیں. یہ پیسے کی خاطر اتنے لاکھوں کے آدمی بلا سکتے ہیں اور کوئی بندوبست نہیں کر سکتے. دوسرا پوک جاتا ہے امریکہ میں تو وہ سادگی کے سبق دیتا ہے اور سعودی کا بادشاہ جاتا ہے تو پورا ہوٹل بک کر لیتا ہے.
اچھا ہم پوک کی طرف جا رہے ہیں, ہم پوک کی طرف جاتے ہیں. شکریہ آپ کی کال کرنے کا. خالد خورشید, یہ بتائیے کہ اس وقت کیا پتہ چلا ہے کہ کس قومیت کے لوگ جو ہیں سب سے بڑی تعداد میں اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں؟
دیکھیں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے زیادہ تر ہلاکتیں الجزائر کے اور عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کی ہیں, کچھ پاکستانی بھی ہیں, کچھ انڈین بھی ہیں اور ایرانی بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں.
اچھا, ہم نے جو سنا تھا وہ یہ کہ افریقی ممالک کے شاید سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں.
جی جی, الجزائر افریقی ممالک کے اس میں سب سے زیادہ زخمی اور جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں.
اور اس کی وجہ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ بھگدڑ مچی ہے وہاں ان الجزائر کے حاجیوں کا اور افریقی ممالک کے حاجیوں کے مکتب تھے, ان کے کیمپ تھے. وہاں سے جو بھگدڑ مچی تو ظاہر ہے کہ انہی کے لوگ زیادہ تھے, اس لیے ان کی ہلاکتیں اور زخمیوں میں بھی وہ شامل ہیں.
اچھا جی, ایک اور کالر کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے لنڈی کوٹل سے. جی کہیے متین سلیمانی.
اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پوری مسلمانوں کے ساتھ اس غم میں شریک ہوں. لیکن میرے خیال میں سعودی حکومت نے ایک بادشاہت ہے وہاں, یہ ناکام طرز حکومت ہے وہاں کی پولیس جو ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہیں بہت ناکارہ پولیس ہے, نہ لڑنے کی قابل ہے نہ کوئی انتظام کر سکتی ہے, اور پوری ایک شخص کی حکومت ہے. یہ کیسی اسلامی حکومت ہے؟ اور پھر اتنی معزز لوگوں کے لیے وہ انتظامات بھی نہیں کر سکتی ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے دھانا والا سے شوکت علی انجم نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم, شوکت علی انجم دھانا والا سے عرض کروں. میں تو آل اوور دی ورلڈ تمام مسلمانوں کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اب مطلب 25 سال جب دنیا ترقی کر رہی ہے تو مکہ میں ایسے واقعات کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم, اللہ حافظ.
کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے ہمیں میاں والی سے.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب جتنا انتظام کرتا ہے کوئی ملک اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن ہمیں مسلمان ملکوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, تو یہ کسی بھی ملک کے او آئی سی میٹنگ بلائے اور یہ دوسرے حج پر پابندی لگائے. دوسرا جو میکسیمم ایج ہے اس کی 65 کر دی جائے اور منیمم ایج جو ہے وہ 18 ایئرز کر دی جائے, تو اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریننگ بھی کی جائے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لیے جاں باق یا شہید کا لفظ استعمال کیا جائے.
ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. جی جناب.
السلام علیکم, شفیع چترال بونی. گزارش میں یہ کروں گا کہ جو جانیں ضائع ہوئے ہیں اس کے لیے تو انتہائی افسوس ہے, لیکن سعودی حکومت کو انسانی جانوں کا فکر نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ سعودی حکومت کے اوپر آتا ہے.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے کوہاٹ سے.
بی بی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو واقعہ ہوا اس کی ہم دل کے گہرائیوں سے لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی حکومت کو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حفاظت نہیں کر سکتے, یہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے مکہ میں اور حرم شریف میں یا وہ مینا میں عرفات میں جو وہ بندوبست کرتے ہیں نا, کہ ہمارے 10 حکومت بھی شامل ہو جائے تو اس کی برابر حکومت اس کے برابر بندوبست نہیں کر سکتا.
اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے ڈی آئی خان سے عمر خان نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میرے نظر میں تو سعودیہ کے ہونا چاہیے جو اس کو الف کارٹر کے ذریعے اس کا نگرانی کرے. اتنا بڑی عوام جو تھا اگر وہ اس کے ذریعے میں پہلے سے نگرانی کر رہا تھا اس طرح بڑا اچھا نہیں آ رہا تھا.
اچھا,
تو یہ میں سمجھتا ہوں سعودیہ کا حکومت کا ناکامی ہے.
اچھا شکریہ شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خالد خورشید کا, کیونکہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ پوپ کے حوالے سے ہوگا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج یہاں واشنگٹن میں پوپ فرانسس نے کانگریس سے خطاب کیا ہے. خالد فاروقی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوپ فرانسس نے آج کانگریس سے خطاب کیا ہے, جس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے ان کو سنا. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو اور ایک آڈیو رپورٹ بھی ہے, اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی طفیل احمد. ان کے ساتھ ہوں گے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے بھی ایک صاحب ہمیں جوائن کریں. خالد فاروقی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھانا چاہتے ہیں. جی, اس رپورٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ پوپ فرانسس جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں خطاب کی, اور کچھ ہمارے پاس جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے بہت ہی انسانی بھلائی کی باتیں کی ہیں. اس پر ہم اپنے مہمانوں کو بھی سنیں گے. لیکن خالد فاروقی, آپ ہمیں بتائیں کہ پوپ فرانسس کا دورہ امریکہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی دلچسپی ہے اس دورے کے بارے میں؟
دیکھیے, بالعموم تو پوپ کے جو دورے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ پاکستان میں کوئی زیادہ اتنا انٹرسٹ نہیں دیا جاتا. کامنلی تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا, لیکن جہاں کہیں کوئی ایسا واقعہ جس میں انوالومنٹ ہو, جیسے عراق اور سیریا کے واقعات تھے, تو یہاں پہ جس طرح پوپ نے کچھ انہوں نے ایڈوائز بھی کیا, اور انہوں نے جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو جیسے انہوں نے کچھ ہیومینٹی کی بیسس پہ جیسے انہوں نے بات کی تھی, تو اس میں پھر بہت اس میں بہت انٹرسٹ لیا گیا تھا. اور پوپ کے بارے میں ابھی آپ اس دفعہ کا جو دیکھیں جو ٹائم میگزین ہے اس میں تو خیر جس طرح انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے تو لکھا تھا دا نیو رومن امپائر, تو اس سے ان کی مقبولیت جو ہے پوپ کی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے. اور میرے خیال میں بہت روحانی عقید کی لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ. اور جس طرح سے ان کے اس خطاب میں بھی جو ہم توقع رکھتے ہیں, انہوں نے جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے اپیل کی یا جو ایڈوائز کی ان کو, تو اس میں سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ جس طرح کی اس وقت عالمی صورتحال جو بنی ہوئی ہے, تو کشیدگی ہے جہاں جہاں پہ جو حالات ہیں, تو وہاں پہ جو ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک کردار ہے اس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرح کا پوپ کا ایک رول ہے اور جو ان کی مقبولیت ہے, اس کو اسی مقصد کے لیے اگر ہم بحثیت یہاں پہ جو تھرڈ ورلڈ ہے اور جس سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, اگر وہ کوئی ایسا ایک ایسا ڈائلاگ کا سسٹم ایسا لے آئے, سلسلہ ایسا بن جائے جس میں پوپ کو اور پھر جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں سے اور باقی جو لوگ ہیں, تاکہ یہ جو تنازعات ہیں ان کو کہیں کسی نہ کسی بیس پہ ان کو حل کیا جائے, فوجی نقطہ نظر سے ہٹ کے ایک انسانیت کی بنیاد پہ سوچ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, تو میرے خیال میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے. جو لیکن پرابلم مسلم ورلڈ کا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا متفقہ لیڈرشپ ایسی مذہبی ہے کوئی نہیں. جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ یا تو ملائیت ہے یا پھر بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے, اور بہت ہی کمزور قسم کی جمہوریت ہے جیسے کہ پاکستان جن ملکوں میں شامل ہے.
جی 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 جی
پوپ کے جو اثرات وہ میرے خیال میں اسلامک ورلڈ میں محسوس کیے جانے چاہیے اور ہمیں ان کے آرگومنٹس کو سننا چاہیے.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دو صاحبان ہیں امریکہ میں, اور ایک ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی طفیل احمد, اور ان کے ساتھ ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. طفیل احمد, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. غالباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوپ فرانسس نے کیا باتیں کی. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 10 بجے یہ تقریر شروع ہوئی اور 11 بجے ختم ہوئی. طفیل صاحب,
جی میں سن رہا ہوں.
اچھا, تو پوپ فرانسس نے جو باتیں کی, آپ جانتے ہیں کہ کچھ بہت پیچیدہ بھی باتیں انہوں نے کی, کہ کوئی سمپلسٹک آئیڈیاز نہیں ہونے چاہیے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا صرف اچھے اور برے کے اندر جو ہے تقسیم ہے. اور مذہب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پسند نہیں کی جانی چاہیے. مذہب کے نام پر انتہا پسندی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو, اس میں انتہا پسندی سے دور رہنا چاہیے. عمومی طور پہ آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ منقسم ہے, ڈیموکریٹس بھی ہیں, ریپبلکنز بھی ہیں, وہ ہر طرح کی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں. عمومی طور پر کانگریس نے ان کی تقریر کو کس طرح سے سنا؟
میں آج بقرعید ہے, عید مبارک ہو آپ کو, تو ہم نماز پڑھنے چلے گئے تھے تو کانگریس میں پوری تقریر ان کی نہیں سن پائے. لیکن جو کچھ باتیں انہوں نے کل کی ہیں اور جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں, اور جو تقاریر انہوں نے کی ہیں چرچز وغیرہ میں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان بہت ہی اچھا انسان ہے. جیسا اوباما نے کہا ہے کہ ہی از اے ویری ہمبل مین, ویری گڈ مین, اینڈ ہی تھنکس اباؤٹ دا پیپل, ورکرز. سب سے بڑی بات جو کہی ہے, جو آج کئی لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے, کہ کیپٹل اور انسان یعنی لوگ جو ہیں یہ دو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں. لیکن امریکہ میں کیپٹل کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور وہ ورکرز کو کنٹرول کرتے ہیں, اور ورکرز کا اتنا کنٹرول کیپٹل پہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اس نے کافی باتیں کی ہیں, اور اس کا خیال یہ ہے کہ ورکرز کو ملنا چاہیے رول, اور ورکرز کو کیپٹل کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس کے لیے یونین ورکرز کو بنانی چاہیے, کوآپریٹیوز بنانی چاہیے, اور ایک رول پلے کرنا چاہیے. بہت بڑی, اسی وجہ سے کنزرویٹیو بہت سے ناراض ہیں, اور سپریم کورٹ کے کئی ججز آج کانگریس میں تقریر میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. تو یہ ایک مسئلہ ہے.
بہت دلچسپ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ نے بھی یہ تقریر دیکھی ہوگی, سنی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ پوپ فرانسس معاشی ناہمواری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان سے ہمیں بہت کالز آتی ہیں اور لوگ پوپ کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن یہاں امریکہ میں آپ کے خیال میں ایک کیپٹلسٹ ملک میں ان کی باتوں کو کس طرح لیا جا رہا ہے؟
یہ پوپ نے جو وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ شروع کیا ہوا ہے بہت عرصے سے, اس کو امریکہ میں ان کے آنے سے پہلے بھی کافی اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے, اور اس کی جو نوعیت ہے یا اس کو سمجھنے کی جو نوعیت ہے وہ تو عام طور پہ عمومی طور پہ تو وہ اس کی نوعیت طبقاتی ہے. میجورٹی جو امریکن ہیں ان کے ذرائع آمدنی اس طرح کے ہیں کہ میجورٹی امریکہ جو ہے وہ $50,000 سے کم کے قریب ان کی آمدنی ہے. تو ان لوگوں میں, عام امریکنز میں, پوپ کی طرف سے جو انسانیت اور روحانیت کو جس طریقے سے منسلک کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے پوپ جو ہیں وہ آج کل کے حالات کو اپنی گائیڈنس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ لوگ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے ان کے پہلے پری فارمڈ آئیڈیاز ہیں. تو غربت کا امریکہ میں جو مسئلہ ہے, ہوملیسنس کے مسائل ہیں, اور عالمی سطح پہ امریکی عوام جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو جنگ کی وجہ سے یا اور مشکل حالات کی وجہ سے نکل کے اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ اپنے وطن کو چھوڑنے پہ تیار اور اپنے لیے اتنی مشکلات لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اس میں جو پوپ نے ان کی رہنمائی کی ہے وہ انسانیت اور روحانیت کو ان مہاجرین کے مسائل سے, غریبوں کے مسائل سے, اور انسان پرستی کی جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اس کو اس طرح سے میجورٹی لوگ دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ امریکہ میں جو ایک متفرق اور بین المذاہب جو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں پوپ, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ اور ان کی جو میسج تھی اس میسج میں ڈائیورسٹی تھی اور اس میسج میں ٹالرنس تھی, اور اس ڈائیورسٹی میں جو ہے وہ رنگ و نسل کی ڈائیورسٹی ہے, اس ڈائیورسٹی میں مذاہب کی اور عقیدوں کی اور مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کی ڈائیورسٹی ہے جو ہے, اس کو لے کے چلنا جو ہے امریکہ کی طاقت ہے, اور وہی امریکہ کی دنیا کو بھی میسج ہے, اور وہی میسج جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں امریکہ کا ایک یا دنیا کی سب سے بڑی کیپٹلسٹ کنٹری کا یا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا جو نمونہ ہے اس سے باقی جو لوگ ہیں جو اور چھوٹے ملک ہیں جن میں جمہوریت اور جن میں معاشرہ جو ہے ابھی آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہے یا بن رہا ہے, ان کے لیے یہ ایک نمونہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک میلٹنگ پاٹ ہو, ہر مذہب کی عزت ہو, ہر فرقے کی عزت ہو, مختلف رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جائیں اور اچھے تعلقات ان کے ہوں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور اس برداشت کے اندر وہ ایک ایسا کنسنسس یا ایک ایسی رائے بنا لیں جس میں سب کو جینے کی آزادی ہو, اور وہ آزادی جو ہے وہ معاشی آزادی ہو, مذہبی آزادی ہو, خیالات کی آزادی ہو, یا وہ جنسی لیول کے اوپر آزادی ہو. یہ ساری آزادیاں جو ہیں یہ امریکہ کی طاقت ہیں, اور پوپ جو ہیں وہ اس کو روحانیت سے اور مذہب سے اس کیا کہنا چاہیے کہ لحاف کو وہ بن رہے ہیں یا بنا رہے ہیں.
ہم کوشش بھی کر رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کے کوئی صاحب آئیں, لیکن اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں آج عید ہے یہاں امریکہ میں. لیکن ہم چلتے ہیں طفیل احمد کی طرف. طفیل صاحب, یہ بتائیے کہ پوپ فرانسس نے پچھلے دنوں, کل بھی اور آج بھی غالباً ایک طرح سے دبے الفاظ میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے باتیں کی ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں جو اس وقت دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو کمزور ممالک ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کو سب سے زیادہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے, جس میں پاکستان سر فہرست ہے. ایسے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ صدر اوباما, کیونکہ وہ بھی ایک لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, کیا پوپ کے کہنے پر آپ کے خیال میں اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی, خاص طور پہ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟
میرا خیال ہے کہ ضرور آئے گی, چونکہ اوباما ہمارے جو پریسیڈنٹ ہیں वो बहुत दिलचस्पी से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और कई साल से कर रहे हैं, और पिछले साल चाइना वगैरह में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। और बेसिकली कार्बन की जो यूज़ है और यहाँ के ऊपर अमेरिका में जो इस्तेमाल है और दुनिया में जो इस्तेमाल है उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रांसिस पोप जो हैं, अगर इनके इनके इस बयान से बड़ी तकवीत पहुँची है ओबामा को, ताकि ओबामा अकेले नहीं है बल्कि पोप भी उनके साथ है, और पोप भी इस चीज़ को समझता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको हैंडल करना है, और ताकि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जो इससे असरअंदाज होते हैं उनको इससे बचाया जा सके। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ओबामा को इससे बड़ी तकवीत मिलेगी और उसको इस चीज़ को हासिल करने में आसानी पैदा हो जाएगी। मगर दो बातें हम और कहें, जो पोप साहब ने जो कल बातें की हैं, दो बातें बड़ी अच्छी लगी। एक तो रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग की बात की कि भाई अपने मसाइल जो हैं वो बात करके और आपस में बैठ करके उसको हल करें, और दूसरी बात कही उसने कि फॉरगिवनेस एंड लव एंड फॉरगिवनेस, इसके ऊपर बड़ी बातें की उसने कि भाई आप माफ़ कर दें लोगों को, गलतियां करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर से बड़ा मैसेज है ये कि हर मामले को अच्छी तरह समझें, उसको डील करें, लोगों को फॉरगिवनेस की तरफ माइल करें, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। मेरा ख्याल है कि इस पोप से पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है और लोग उसको काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन उसकी बातों को अमल करें तो बहुत अच्छा हो।
बहुत दिलचस्प। तो फैल साहब, दो तीन मिनट और रहें, हमें कुछ कॉल्स आई हैं यही पोप के खिताब के हवाले से। हम चलते हैं कोहाट, जहाँ से खान अकबर आफरीदी कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब। वालेकुम सलाम।
डॉक्टर रोहित साहब से एक ही क्वेश्चन, वो ये है कि कल मस्जिद निमरा में हज के दौरान मुसलमानों के लिए शेख साहब ने यही कुछ बातें बताई हैं जो कि आज अमेरिका में यही बातें हुई हैं। मेरा सवाल ये है, आपने जो सवाल किया सिर्फ अमेरिका में क्या फर्क आ सकता है, मेरे हिसाब से मेरा सवाल है कि इन दोनों, क्योंकि एक तरफ एक दुनिया मुसलमान का, दूसरी दुनिया क्रिश्चियन का, पूरी दुनिया में इन दोनों की नसीहत का, इन दोनों की कोशिशों का कुछ हमें हासिल होगा, खैर या शरीशर होगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। और हमें कॉल किया है मियां अकरम ने अटक से। मियां अकरम,
मैं मियां मोहम्मद अकरम अटक शहर से अर्ज कर रहा हूँ। बात यह है, जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का तलक है, पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। देखें, ये अमेरिका में 33% फॉरेस्ट है, कनाडा में 54% है, बरतानिया का 11% फॉरेस्ट है, जबकि भारत का 23% फॉरेस्ट है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 2.3% फॉरेस्ट है, 2.3%, और 1% फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए 50 करोड़ दरख्त लगाना पड़ेगा। हम बहुत ही पीछे हैं पाकिस्तान, इसलिए क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए, हर साल 50 करोड़ दरख्त लगाए जाए ताकि 1% बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
शुक्रिया। इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी तुफैल अहमद। डॉक्टर ताहिर, चंद मिनट और रहें हमारे साथ, क्योंकि अगले सेगमेंट में भी हम चाहते हैं कि आपको हम सुने। हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो होगा अफगानिस्तान में। सदर अशरफ गनी ने ईद का एक पैगाम दिया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमें फरा प्रोविंस के गवर्नर आसिफ नंग ने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात से गुफ्तगू करूंगी, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि यहां अमेरिका में ईद मनाया जा रहा है, अफगानिस्तान में भी इसी मौके पर صدر اشرف غنی نے ایک عید کا پیغام دیا ہے. ہم سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے ناصر محمود نے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ملک میں امن قائم کرنا ماضی کی نسبت زیادہ ممکن ہے. جمعرات کو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ تمام افغان امن چاہتے ہیں اور جنہوں نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اعلی کار ہیں. جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے گزشتہ سال کے اواخر میں بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے واپس چلی گئی تھیں، جس کے بعد طالبان کی عسکریت پسندانہ کارروائیوں میں قابل ذکر اضافہ دیکھا گیا. رواں سال جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات ہوئی تھی، جسے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا. لیکن طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے اور پھر ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کیے جانے سے طالبان دھڑوں میں اختلافات کے باعث یہ سلسلہ تعطل کا شکار ہوا، اور اگست کے اوائل میں کابل میں پے در پے ہلاکت خیز حملوں نے امن کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچایا. دو روز قبل ہی طالبان کے سربراہ ملا منصور نے عید کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک افغان حکومت امریکہ اور نیٹو سے سیکیورٹی معاہدے کو منسوخ نہیں کر دیتی اور تمام بین الاقوامی فورسز افغانستان سے واپس نہیں چلی جاتی. ان کا کہنا تھا کہ اگر کابل انتظامیہ ملک میں قیام امن چاہتی ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہے جب ملک سے قبضہ ختم کروایا جائے. اس وقت دو مختلف سیکیورٹی معاہدوں کے تحت 14,000 بین الاقوامی فوجی افغانستان میں ہیں، جو کہ مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں. ان میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے. طالبان کے آپسی اختلافات تو تحریک کے مرحوم امیر ملا عمر کے بھائی اور بیٹے کی طرف سے ملا منصور کی حمایت کے بعد کسی حد تک ختم ہو گئے ہیں، لیکن افغان حکومت سے ان کے مذاکرات کا مستقبل تاحال واضح نہیں ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، ہم افغانستان چلتے ہیں جہاں سے فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آصف ننگ، آپ کو خوش آمدید.
جی سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، سارے سامعین کو.
شکریہ، اور آپ کو عید مبارک. اور
عید مبارک ہو آپ کو.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑا ایک خوشائن پیغام ہے جو کہ صدر اشرف غنی نے دیا ہے اس موقع پر کہ امن کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں افغانستان میں. کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
جی، ابھی ریکنسلیشن جو افغان گورنمنٹ سے شروع ہوا اور ہمارے ایک اسپیسیفک پیس کونسل بھی ہے یہاں افغانستان میں، جو اس کی اس میں سب ہمائدین ہے ہماری، ریپرزینٹیو کرتے ہیں ہمارے مختلف صوبوں سے، یعنی سب صوبوں سے ہماری ہمائدین اس میں ہے. اور یہ ایک نیا یہ کنسپریٹ میں بھی چینج آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی ریپرزینٹیو کرے گا جو طالبان کے ساتھ ان کی تعلقات بھی اچھے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ میں پیس ڈائلاگ اور یہ ایفرٹس جو اس راستے میں ہیں جدوجہد دور تلاش، ان کا رکنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا امید یہ ہے، افغان گورنمنٹ کا بھی آج یہ اناؤنس کیا کہ پیس کے لیے اور ریکنسلیشن اور مصالحے کے لیے افغان حکومت نیا طریقے عمل بھی پیش کرے گا، اور اس کا بھی اس کے ساتھ ساتھ بھی جو امیدواری ہے یہاں پہ ریجنل کی سطح پر اس کو آگے بڑھا جائے گا.
اچھا ڈاکٹر طاہر روہیل، آپ نے سنا فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ کو. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے کوئی 14,000 سیکیورٹی فورسز اس وقت ہیں افغانستان میں. آپ کے علم میں ہے کہ کیا یہاں کیا منصوبہ ہے؟ یہ سیکیورٹی فورسز کس طرح سے کم کی جائیں گی؟
مجھے تو لگتا ہے کہ اگر طالبان کی طرف سے جو جنگ بازی یا جو تشدد انہوں نے نہتے عوام کی طرف ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ اسی طرح سے رہا اور حکومت کا کنٹرول جو ہے افغان حکومت کا کنٹرول صوبوں کے اوپر اور مین شاہراہوں کے اوپر اور مین ان کی جو سٹیز ہیں ان کے اوپر اگر وہ کم ہوتا نظر آیا، اور اگر تشدد پسندی کی لہر جو ہے وہ حکومت کے برخلاف گئی، تو میرے خیال میں یہ 16,000 بین الاقوامی افواج کی جو تعداد ہے اس کے ٹائم ٹیبل میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس کو مزید حکومت بھی دی جا سکتی ہے ان کو, اور مزید افرادی اور ٹیکنالوجیکل جیسے ریڈار اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ مشن جو ہے جس طرح سے اس کو بند کرنے کا یا اس کو اختتام پہ لانے کا منصوبہ پہلے تھا وہ ایک دو سال اور جو ہے وہ اسی طرح چلے. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اور نیٹو کی جو لیڈرشپ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اور مڈل ایسٹ میں جو ان کے ہیں امریکہ اور مغرب کے جو حمایتی جو افغانستان کے استحکام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کی طرف سے بھرپور کوششیں ہوتی رہیں گی کہ جو ناراض طبقے ہیں افغانستان کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مذاکرات کی میز پہ لایا جائے اور دونوں سائڈ سے اکوموڈیشن کرائی جائے اور ساری پارٹیوں کو سیٹسفائی کرا کے یہ جنگ کی صورتحال اور خانہ جنگی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ ابھی امریکہ کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اوپن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی افواج کو جو متعینہ مدت میں جس طرح پہلے انہوں نے وہاں رکھنا تھا اس سے آگے بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو مزید کمک اور مزید ٹیکنالوجی
صورتحال پر منحصر ہے. جی یہی ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. آصف ننگ, آپ ہمیں بتائیں کہ ملا عمر کا خاندان اور ملا اختر منصور کے درمیان ہم نے سنا تھا کچھ اختلافات تھے, کیا وہ اختلافات اب کم ہوئے ہیں, ختم ہوئے ہیں, صورتحال کیا ہے؟ جی ننگ صاحب, آصف ننگ, اچھا غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی اور ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لیں. لیکن آپ بتائیے ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ بھی جانتے ہیں کہ پوپ نے بھی پیس اور ریکنسیلیشن کی بات کی, یعنی کہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں قوتیں ان کو ابھی بات کرنا چاہیے. امریکہ کا اس سلسلے میں یعنی کہ صالحتی جو کردار ہے وہ کیا رہا ہے افغانستان کی طرف؟
امریکہ نے ایک زمانے میں جب وہ موجودہ صدر نہیں تھے, اس سے پہلے صدر تھے, تو اس وقت ان کی خواہش تھی کہ طالبان کی جب کمر ٹوٹ چکی ہے, وہ بکھر چکے ہیں, ان کو حکومت کے خلاف جو ان کی شورش تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے, اس وقت وہ صلح کرنا چاہتے تھے. حامد کارزائی صاحب کی طرف سے ایک پروپوزل تھا اور اس میں حقانی صاحب جو ہیں ان کے نیٹ ورک کے جو لیڈر تھے بڑے حقانی صاحب, جو آپ کو یاد ہوگا بڑے حقانی جو تھے اس سے پہلے افغانستان میں کئی وزارتوں میں ہو رہے تھے, ان کی طرف سے کچھ خواہش تھی ان کی حقانی کی کہ صدر کارزائی سے ان کی صلح صفائی ہو جائے اور جو طالبان کی جو بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے افغانستان کی حکومت میں لے آئیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. اس میں دونوں طرف سے ان کے الزام ہیں. کارزائی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ شاید امریکی افسران جو اس بات کو ڈیل کر رہے تھے اس میں سیویلین امریکی حکومت کی جو سائٹ تھی اس کے آرگومنٹ کے برعکس جو امریکی جنرلز وغیرہ یا جو سیکیورٹی والے جو لوگ تھے ان کے آرگومنٹ جو تھے وہ پریویل کیے اور ان کے آرگومنٹ کی وجہ سے ان سے حقانی نیٹ ورک اور حقانی اور یہ طالبان سے حامد کارزائی کی بات چیت آگے نہیں بڑھی اور وہ اس کو ایک مسڈ اپرچونٹی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک زمانے میں مسڈ اپرچونٹی تھی. اس کے بعد جب سے امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے افغانستان سے پول آؤٹ کرنا ہے تو اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا تھا شروع میں کہ آپ ابھی پول آؤٹ کرنے کا یا وہاں سے نکلنے کی کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ نہ دیں اور انڈیفینیٹلی آپ اپنے مشن کو افغانستان میں رکھنے کا جو ہے وہ آپ وہ بات کریں. لیکن امریکی پالیٹکس یا صدر اوباما کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یہ چاہتے تھے کہ ایک واضح دنیا کو اشارہ دیا جائے اور افغان حکومت کو یہ اشارہ دیا جائے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور انہوں نے اپنی فوج کو ڈیولپ کرنا ہے, انہوں نے اپنی پولیس کو ڈیولپ کرنا ہے, اور اپنے اداروں کو ڈیولپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے مصالحت بھی کرنی ہے افغانستان کے جو ناراض طبقے ہیں اور ان کو حکومت میں لے کے آنا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے امریکہ نے ایک ٹائم ٹیبل دے دیا. اس کے بعد سے امریکہ کی یہ بہت خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی کچھ ہو چکا جو باتیں ہو گئیں وہ ہو گئیں, اب جو جہاں سے بھی کوئی ان کو ڈپلومیسی میں یا امن پسندی میں جس طرف سے بھی کوئی اشارہ ملتا ہے ان سارے لوگوں کو میز پہ لے کے آئیں اور ان کو کچھ ترغیب دیں, کچھ وزارتوں کی ترغیب دیں, کچھ لوکل سطح کے اوپر ان کو ان کے لوگوں کو آرمی میں رکھیں پولیس میں رکھیں اور ان لوگوں کو مین معاشرے میں حصہ داری دیں. اور یہ جو جنگ کی وجہ سے جو اخراجات افغانستان میں ہوتے ہیں اس سے جو کسی حد تک جو پراسپیرٹی نکالتی ہے اس میں ان لوگوں کو حصہ دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھیں کہ ان کا بھی اسٹیک ہے امن میں اور امن اور افغانستان کا جو موجودہ آئین ہے اسی کے ذریعے سے افغانستان میں آئندہ چلنا ہے اور اس میں وہ شامل ہو سکیں.
اچھا
لیکن
جی جی ڈاکٹر طاہر کیونکہ ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں لیکن یہی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گی اور افغانستان میں اور پاکستان میں امن آئے گا. بہت شکریہ. اس وقت ہم خدا حافظ کہتے ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کو جو شکاگو سے اس پروگرام میں شریک تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم لوٹتے ہیں پاکستان کی طرف جہاں کل عید منائی جائے گی. اور جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق کراچی میں خصوصاً سیکیورٹی کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ چیف منسٹر کے سابق مشیر شرف الدین میمن ہیں جو سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے اس پروگرام میں شریک ہوں گے, اور ان کے ساتھ ہیں فیڈرل اردو کالج میں لیکچرر توصیف احمد. آپ دونوں حضرات کو میں سب سے پہلے ایک رپورٹ سنانا چاہتی ہوں جو ہمارے نمائندے شہزاد حسین نے کراچی سے بھیجی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
عید پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. کراچی پولیس کے ترجمان قمر زید ستی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں تقریباً 16,000 پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے جائیں گے جو تقریباً 600 موبائلوں اور 200 موٹر سائیکلوں کی مدد سے شہر میں گشت کریں گے اور مختلف مقامات پر فرائض انجام دیں گے. قمر زید ستی کا کہنا تھا کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی مخصوص طریقہ کار کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ کلدم اور دہشت گرد گروہوں کو کھالیں جمع کرنے سے روکا جا سکے, کیونکہ وہ قربانی کی کھالوں سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کی کاروائیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے دوران مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تصادم سے بچا جا سکے اور یوں شہر میں امن و امان برقرار رہے.
کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوگا اس کو اجازت نہیں کہ ریلیجیس گروپ ہیں ان کو اجازت نہیں ہے گھر گھر جا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھالیں جمع کریں یا اس کے لیے پرچیاں وغیرہ دیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی الاؤ نہیں ہے کوئی بھی بین آرگنائزیشن ہیں, اچھا اور کیا کہتے ہیں ملیٹنٹ گروپ ہیں, سیکٹیرین گروپس ہیں, نہ تو ہے ان کو جن کو کمشنر کی طرف سے جو کمشنر صاحب کی طرف سے ان کو الاؤ کیا جائے گا, پرمیشن دی جائے گی, ان لوگوں کو الاؤ ہے. باقی جو ہے تمام کے لیے جو اچھا یہ روڈ کے جو کیمپس وغیرہ لگاتے تھے یہ جو بھی ہیں اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے.
دوسری طرف سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق رینجرز اور پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر کے درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ان کاروائیوں میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. گزشتہ روز پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے ملاقات کی, جس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کا جائزہ لیا گیا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی, اور ہم شروع کرتے ہیں شرف الدین میمن سے. میمن صاحب, آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی, آپ مشیر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے, وزیر اعلیٰ سندھ کے, یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کتنے مطمئن ہیں کہ جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کراچی میں, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر پر قابو پایا جائے گا؟
بالکل, جیسے آپ کی رپورٹ میں اس میں کافی ساری چیزیں تفصیلات سے موجود ہیں کہ جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں وہ بالکل میرے خیال میں بہت ہی پراپر طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے, اور جو نمبر آف پولیس مین ہیں ظاہر ہے ان کی تعداد بھی بہت اچھی خاصی ہے. موبائلیں اور موٹر سائیکلوں کی گشت جو ہے وہ بھی جاری ہوگی, مگر اس میں جو اہم بات ہے, جو عام طور پر یہ ایک عید پہ جو کھالوں کا مسئلہ ہوتا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے, اور ایک میسج گورنمنٹ کی طرف سے بہت واضح طور پہ, اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ایک بہت زبردست میسج دیا ہے کہ اس میں زبردستی جو عام طور پر جو پچھلی عیدوں کو دیکھا گیا تھا کہ وہ والی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور اس میں جو مختلف تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ کلندم تنظیمیں ہیں ان کو تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے, مگر دوسری جو سیاسی جماعتیں اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہیں, تو ان کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور جس کو انہوں نے پراپر طریقے سے فالو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عید کا جو موقع ہے وہ بالکل پرسکون ہوگا, اور جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی تصادم بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ جس طرح کی کھالیں جو ہیں زبردستی لوگوں سے لی جاتی تھیں یا چھینی جاتی تھیں وہ سلسلہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس عید پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں عوام جس طرح پولیس اور رینجرز کی جو کاروائیاں کراچی میں ہو رہی ہیں, تو ویسے ہی کراچی کافی حد تک پرسکون ہے اور اس میں امن امان بھی ہے, اور جو کرائم کا جو ریشو اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ تو بالکل بہت حد تک کم ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل خاص اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور اس میں اور شکایتی سیل بھی بنائے گئے ہیں, کمشنر ان کو اس کو ہیڈ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے عام شہری کو پریشانی ہو.
اچھا, ڈاکٹر توصیف احمد, آپ بتائیں, آپ شہری بھی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں آپریشن کافی عرصے سے چل رہا ہے, اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کیا ابھی شہر میں کوئی نو گو ایریاز باقی ہیں یا تمام کا تمام شہر جو ہے محفوظ ہو گیا ہے؟
میرا خیال ہے شہر میں کوئی نو گو ایریا تو اب نہیں رہا, مگر بقرعید کے حوالے سے دو تین باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے بقرعید کی, اس کی سیکورٹی کا مسئلہ, اس کے بعد کھالے جمع کرنے کا مسئلہ. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کھالے جمع کرنا بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, ایم پی ایم اس میں کھالے جمع کرتی رہی ہے, کلدم تنظیمیں جمع کرتی رہی ہیں اور سماجی تنظیمیں کرتی رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ سماجی تنظیموں کا حصہ کم ہوتا رہا. چند سال پہلے ایڈی صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کیمپ نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کے کیمپوں پہ حملے ہوتے ہیں. پچھلی عید پہ جو رینجرز نے اقدامات کیے تھے اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم زکوٰۃ و فطرہ وصول نہیں کر سکی تھی, تو ظاہر ہے جب ایم کیو ایم نے زکوٰۃ و فطرہ وصول نہیں کیا تھا تو وہ یا تو کلدم تنظیموں کے پاس گیا یا رفاعی تنظیموں کے پاس. اب یہ کل کے جو انتظامات ہیں تو کل یہ پتہ چلے گا کہ اب تو انہوں نے ایم کیو ایم کی جو رفاعی تنظیم ہے اس کو بھی اجازت دے دی ہے, اس کے لیے کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے. مگر جو بنیادی بات اس میں سوچنے کی ہے کہ ایم کیو ایم کی تنظیم بھی اس میں ہوگی, رفاعی تنظیمیں بھی ہوگی, اور کلدم تنظیمیں نئے ناموں سے آ گئی ہیں اور وہ ظاہر کھالے جمع کر رہی ہیں اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اجازت نہیں ملی,
زیادہ رینجرز نے سختی کی تو زیادہ مزے کلدم تنظیموں اور انتہا پسندوں کے ہوں گے, وہ مختلف ناموں سے مختلف مدرسوں سے خالی وصول کریں گے اور ان کی آمدنی ہوگی اور اس آمدنی کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا.
بہت دلچسپ, اس پر تو نظر رکھنی چاہیے. ہمیں اس دوران کال کیا ہے بنو سے محمد جاوید نے. محمد جاوید
جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت کے ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے یہ یعنی اقدامات اٹھائے ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ اقدامات صرف سنگھ اٹھائے گئے ہیں یا پاکستان میں دوسرے جگہوں پہ بھی ہے؟
اچھا شرف الدین میمن صاحب, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں, کیا ملک بھر میں جو ہیں حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں عید کے موقع پر یا فقط کراچی پر توجہ دی جا رہی ہے؟
یہ اقدامات تو آل اوور پاکستان جو ہے پاکستان میں اٹھائے جاتے ہیں, مگر خصوصاً کراچی میں ایک مسئلہ کھالوں کا مسئلہ جو ہے وہ رہا ہے, اور اس میں مختلف جماعتیں جو ہیں اور مختلف تنظیمیں جو ان میں آپس میں بھی تصادم ہوتا رہا ہے, اور اس میں کبھی کبھار تصادم میں اتنی اس حد تک گئے ہیں کہ اس میں جانی نقصان بھی ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ظاہر الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ تو پورے پاکستان میں ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کون سا بھی صوبہ ہو, مگر صوبہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے ہمیشہ ایک چیز آتی ہے کہ اس میں جماعتیں بھی کلیکٹ کرتی ہیں, اس میں ان کو اجازت دے دی گئی ہے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, اور کلندن تنظیمیں جو ہیں بالکل ان کے اوپر بین ہے, اور یہ بات بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہ مختلف ناموں کے ساتھ سامنے آتے ہیں, مگر ہم نے میں سمجھتا ہوں حکومت اسلم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی رہے. تو یہ چیز بھی جو جس کو کمشنر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور جو ہیلپ لائن ہے, یہاں پر جو اگر اس طرح کی شکایات جو زور زبردستی طریقے سے کھالے اٹھائے گئے, اور اگر آپ کو ایسا شک ہے کہ کوئی ایسی تنظیمیں اس میں ملوث ہیں تو رینجرز کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے, ان کی کمشنر صاحب کی موجود ہے, پولیس کی بھی ہیلپ لائن موجود ہے, تو ظاہر ہے ان کو روکا تو کوشش تو پوری کی جائے گی, مگر اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یہ جو کلندن تنظیمیں جو ہیں یہ کبھی کبھار چھوٹے اپنے کوئی دوسرے گروپ بنا کے اور کوشش کرتی ہیں کلیکٹ کرنے کی, مگر میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی کامیابی نہیں ہوگی. جس طرح پہلے وہ کرتے رہے میں نہیں سمجھتا اس طرح وہ کر سکے.
جی جی, اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ رینجرز ہیلپ لائن ہیں, اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ ٹیلی فون کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں.
جی,
اور ہم دیکھیں گے کہ کل عید کیسے گزرتی ہے پاکستان میں, اور آپ دونوں صاحبان کو عید مبارک. ہماری اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے فیڈرل اردو کالج میں لیکچرر توصیف احمد, اور ان کے ساتھ تھے چیف منسٹر کے سابق مشیر شرف الدین میمن. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے کال کر کے اس پروگرام کو کامیاب کیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟
دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ. میں ہوں تابندہ نیکی.